جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے کہ آپ نے ہمیں دین دینا ہے، تو اب آپ نے جب دین دینا شروع کیا تو وہ کس ذریعے سے، کس چیز کے ذریعے ہمیں انہوں نے دین دیا، وہ ہے تفصیل ذرا اس کی بتائیے.
یہ ہم بڑی تفصیل سے بحث کر کے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان جو ہستی اس وقت کھڑی ہے اور قیامت تک جس کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. آپ کی ذات والا صفات ہے کہ جس نے اب کسی چیز کو دین قرار دینا ہے یا کسی چیز کی نفی کرنی ہے. چنانچہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، تصویب، قول، فعل، یہی اب قیامت تک کے لیے دین کا ماخذ ہے. یعنی آپ جب دین دیں گے تو یا قول سے دیں گے یا فعل سے دیں گے یا کسی چیز کی تصویب کر دیں گے، یعنی کسی چیز کو سینکشن دے دیں گے. تصویب کا مطلب یہ ہے اس کو صحیح قرار دے دینا. یہ بعض اوقات کسی چیز کو جب آپ کے سامنے کی جائے تو خاموش رہ کر بھی قرار دے دیا جاتا ہے، یہ سینکشن حاصل ہوتی ہے. تو اس کو تقریر و تصویب سے اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے. تقریر کا مطلب ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا، اور تصویب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح قرار دے دینا. تو تقریر، تصویب، قول، فعل، جس ذریعے سے بھی آپ دین قرار دے دیں گے وہ دین قرار پائے گا، قیامت تک دین قرار پائے گا. دین کی سند وہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی دین کی حیثیت سے نہیں پیش کی جا سکتی. میں بات کروں، کوئی عالم بات کرے، کوئی فقیہ بات کرے، کوئی متکلم بات کرے، جب وہ کہے گا یہ دین ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی حیثیت سے دیا ہے یا نہیں دیا.
ٹھیک،
یہ بنیادی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین دینا شروع کیا تو یہ کس طرح دیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو طریقوں سے دیا گیا. یعنی ایک آپ نے یہ بتایا کہ مجھ پر اللہ کی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم جب پیغمبر بھیجتے ہیں تو ان کا اصلی کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مبشرین و منذرین، یعنی وہ لوگوں کو بشارت دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ ہم کتابیں بھی نازل کر دیتے ہیں. یہ کتابیں کس لیے نازل کرتے ہیں؟ لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت اختیار کر لیں، اس کی طرف رجوع کیا جا سکے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب آپ پر اللہ کی آخری کتاب بھی نازل ہوگی.
ٹھیک،
وہ کتاب قرآن مجید ہے. تو پہلی صورت جس میں وہ دین ہمیں ملنا شروع ہوا، یعنی مصدر کون ہے، منبع کون ہے، کہاں سے چیز صادر ہو رہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. لیکن آپ سے کیا چیز ہمیں مل رہی ہے؟ اس وقت صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں ان تک یہ دین کیسے پہنچ رہا ہے؟ تو ایک تو وہ قرآن کی صورت میں پہنچ رہا ہے جس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے آپ پیش کر رہے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، یعنی اللہ کی آیات آپ پر نازل کی جاتی ہیں، صورتیں آپ پر نازل کی جاتی ہیں، آپ ان کو پڑھ کر سناتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کس طرح سے ملا اس کی بھی تفصیلات ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ملا. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ بات کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے طرف سے جبریل امین لے کر آئیں گے. جبریل امین کا تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ عند ذی العرش مکین ہے، وہ متعین سما امین ہے، بڑی غیر معمولی ہستی ہیں. وہ ملائیالہ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور وہاں ان کو ایک سردار کی حیثیت حاصل ہے. ان کے ذریعے سے یہ کتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوتی ہے.
ٹھیک،
یعنی آپ کے دل پر اس کا نزول کون کرتا ہے؟ جبریل امین. جبریل امین کو کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے ملتی ہے. یعنی یہ محض کوئی مفہوم نہیں ہے، محض کوئی مدعا نہیں ہے جس کو میں یا آپ یا جبریل امین یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کا جامع پہنا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے طور پر یہ جبریل امین کو دیا جاتا ہے، وہاں سے محمد الرسول اللہ کو منتقل کر دیا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز ہیں کہ وہ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. اس میں دونوں پہلو قرآن نے واضح کیے ہیں کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دعوت پیش کرنی ہے، جس کو آپ انذار کہتے ہیں، خبردار کرنا ہے اپنی قوم کو، وہ قریش ہوں، وہ اہل کتاب ہوں، ان سب کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اسی قرآن کو دعوت کا ذریعہ بنائیں گے، اس کے ذریعے سے تذکیر کریں گے، یہ پیش کریں گے، یہ پڑھ کے سنائیں گے، اور یہ قرآن نذیر للعالمین ہے، اسی نے انذار کرنا ہے، لے انذرکم بہی ومن بلغ، یعنی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں گا، انذرکم بہی، اس قرآن کے ذریعے سے. تو یہ قرآن مجید انذار کی کتاب کے طور پر آیا، اور ظاہر ہے کہ کیا لے کے آیا، ہدایت لے کے آیا. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اللہ کا پیغام کہتے ہیں، وہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا. ایک یہ معاملہ ہو گیا. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. بنی اسماعیل کے ہاں دین کی روایت پہلے سے موجود تھی. بنی اسماعیل کون ہے؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد.
ٹھیک.
اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں. انہی کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی تولیت کریں گے. چنانچہ سورہ بقرہ میں پوری تاریخ سنا کے بتایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کے مطابق یہ گھر بنایا گیا، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اس کی تعمیر نو کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ دونوں باپ بیٹا اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے، اس کے لیے اسماعیل کو یہاں آباد کیا جائے گا. اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ یہ توحید کا مرکز ہے، یہ مسجد حرام ہے، اور اس حرمت والی مسجد میں لوگوں کو طواف کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع و سجود کرنا ہے، اس کو شرک کی ہر غلاظت سے پاک رکھا جائے گا. یہ روایت دین کی قائم کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ پوری قوم ایمان لے آئی جو وہاں موجود تھی، اور اس طرح ایک بڑی دینی روایت قائم ہوئی. قریش اس دینی روایت ہی کے علمبردار تھے.
ٹھیک.
ان کے ہاں جو دین کی روایت موجود تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی قرآن مجید میں کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. یہ جو ابراہیم کے طریقے کی روایت موجود ہے، جو دین حنیف ہے، جو پوری یکسوئی کے ساتھ ابراہیم کے توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے ان کو ملا ہے، آپ اس کو لوگوں میں عام کر دیں، اس کی پیروی کریں. اسی طرح سے آپ کو یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام کا نام لے کے قرآن میں بتایا گیا فبہداہم اقتدے، ان کی ہدایت کی آپ پیروی کریں. تو جب آپ کو یہ حکم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پہلے سے روایت موجود تھی اس کو آپ نے اپنے صحابہ میں جاری کرنا شروع کر دیا.
درست.
نماز پڑھی جا رہی تھی، اس میں جو ضروری اصلاح کرنا تھی وہ کر دی اور جاری ہو گئی. روزے کا یہی معاملہ ہوا، یہی صورتحال حج و عمرہ کی ہوئی، یہی قربانی کی عبادت کی ہوئی. اسی طرح جو عام رسوم و آداب ہیں جن کا مسلمان اہتمام کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہو گئے. معاشرت کی چیزیں بھی ایسے ہی جاری ہو گئیں. جانوروں کے بارے میں جو حلت حرمت کے قوانین تھے وہ بھی پہلے سے معلوم معروف تھے، وہ بھی جاری کر دیے گئے. تو اس طریقے سے گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف قرآن دے رہے تھے اور دوسری طرف دین پر عمل کی وہ روایت جو آپ کو ملی اس کی تجدید کر کے، اس کی اصلاح کر کے، اس میں ترمیم و اضافہ کر کے، اسے اب قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں میں جاری کر رہے تھے.
ٹھیک.
تو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں شروع ہو گئیں، یعنی اللہ کی کتاب نازل ہونا شروع ہو گئی اور آپ اس کو پڑھ کر سنانے لگے، اور سنت جس کو کہا جاتا ہے جو دین ابراہیمی کی روایت تھی اصل میں، یا انبیاء کا دین تھی، اس میں ضروری ترمیم، اضافہ، تجدید، اصلاح کے بعد اس کو صحابہ اکرام نے اپنانا شروع کر دیا. جو مسلمان ہوتا وہ نماز پڑھنے لگ جاتا، اگر روزے کا حکم دیا جاتا تو روزہ رکھتے لوگ، حج و عمرہ کی روایت چلی آ رہی تھی پہلے سے، ہر سال حج و عمرہ کے لیے بھی لوگ آتے. تو اس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام ایک وقت میں کیے اور قرآن کی ہدایت کے مطابق کیے. ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے یا کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے اور اس کو جاری کر دیں گے. تو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں جاری ہو گئیں. اس لیے جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ دین ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ملا، تو ہم کہیں گے دو صورتوں میں ملا، قرآن اور سنت.